آپ چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں, تب سے نہیں ہیں خیریت سے ہوں. جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, امت مسلمہ کا تصور قرآن پاک سے لے کے آج تک ہر مقام پہ امت اسلامی کا درد رکھنے والوں نے اس موضوع کو اٹھایا ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وحدت امت کے بہت بڑے داعی تھے. انہوں نے اپنی انداز فکر سے قوم و ملت کو بیدار کیا اور اپنی شاعری میں وحدت و اتحاد کا درس دیا. اسلامی اتحاد کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اتحاد خدا کی ایسی مضبوط رسی ہے جس سے گمراہی اور تفرقے کی ذلت سے نجات ملتی ہے. قرآن مجید میں اکثر مقامات پر امت واحدہ کا تذکرہ کیا گیا اور اس موضوع پر خاصا زور دیا گیا ہے کہ ایک نیک اور پسندیدہ معاشرے کی حقیقی ترقی میں امت واحدہ کا بنیادی کردار ہوا کرتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ لفظ امت کا اطلاق اس گروہ یا جماعت پر ہوتا ہے جو احکام خداوندی کے آگے سر تسلیم و اطاعت خم کیے ہوئے ایک مقصد اور واحد ارمان کی طرف گامزن ہو. یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک محور کے گرد جمع ہونے والی امت واحدہ ہوگی, متفرقہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبران خدا اور رسولان الہی نے ہمیشہ ایسے ہی معاشرے کی تشکیل کی کوشش کی اور ایک امت واحدہ کی ایجاد میں اپنے الہی ارمانوں کی جستجو کرتے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی وجود کی گہرائیوں میں اس مقصد عظیم کی جڑیں ہیں اور آفرینش کا نظام وحدت و یگانت یہی ہے اور اسی پہ مبنی ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ باطل طاقتوں کے خلاف کی جانے والی اپنی جد و جہد میں ہمیشہ مسلمانوں کو وحدت و اتحاد کی دعوت دیا کرتے تھے. اپنے اہم اشعار میں انہوں نے امت اسلامیہ کی وحدت کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے. علامہ نے یہ بتایا کہ الہی انقلاب کی کامیابی کے لیے امت اسلامیہ کے درمیان وحدت و اتحاد کا عملی وجود لازمی ہے. آپ تاکید کرتے تھے کہ اسلام ہی مسلمانوں کی تنہا پناہ گاہ ہے اور اس کے پر افتخار پرچم کے سائے میں ہر گروہ کے لوگوں کو ان کا جائز حق حاصل ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے بتایا کہ اگر مسلمانوں کی تمام چیزیں مشترک ہیں تو پھر مسلمان ایک کیوں نہیں ہو جاتے. اگر مسلمانوں کو نبی ایک, قرآن ایک, کعبہ ایک, نفع نقصان سب ایک، دشمن اور دوست سب ایک، تو پھر مسلمان متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کی یہ بڑی تعداد کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ اختلاف اور تفرقے کا شکار ہو اور باہمی وعدے سے کام نہ لے۔ علامہ اقبال حرم کی پاسبانی، مسلمانوں کی نجات اور سربلندی کے لیے مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی ملت کا یہی درد تشخیص دیا، امت مسلمہ کا دینی تشخص پیش کرنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال کی خودی خانقاہی نہیں ہے، علامہ اقبال کی خودی یعنی امت کا اسلامی تشخص، یہ اقبال کی آرزو تھی، یہ اقبال کا درد تھا۔ علامہ اقبال کے اندر یہ احساس فقط برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے موجود تھا۔ علامہ اقبال اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ فقط درس سے نمایاں نہیں بنے بلکہ درد دین ان کے اندر موجزن تھا۔ علامہ اقبال کے اندر بھی یہی درد تھا اور وہ درد انہیں آرام و غافل نہیں رہنے دیتا تھا۔ جس درد نے یہ سارے نالے علامہ اقبال سے اگلوائے، جس درد نے امام خمینی سے یہ فریادیں بلند کروائیں، یہ درد دونوں کا مشترکہ مسئلہ تھا۔ دونوں رہنماؤں کی آرزو تھی کہ امت کو دوبارہ دینی تشخیص اور دینی تشخص نصیب ہو۔ علامہ اقبال نے وحدت امت پر بہت تاکید کی، ان کے اشعار میں جو وحدت کی خوشبو آتی ہے شاید وہ کسی اور کے اشعار میں نہیں ملتی۔ علامہ اقبال اسلامی معاشرے میں وحدت و اتحاد کے قائل تھے جو مستحکم اور مقدس بنیادوں پر قائم ہو۔ دوسری طرف امام خمینی فرماتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات پر مبنی اسلامی وحدت کے سائے میں ہم لوگوں کو متحد رہنا چاہیے۔ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی ایک مسئلے اور معاملے میں متحد رہیں اور تفرقہ و اختلافات پیدا نہ کریں، بلکہ حکم خداوندی یہ ہے کہ سب لوگ اعتصام بحبل اللہ کی پیروی کریں۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہ نہیں رہا کہ وہ لوگوں کو فقط کسی ایک کام کے لیے متحد کر دیں، بلکہ ان کی آمد کا مقصد تمام لوگوں کو رائے حق میں جمع کرنا اور ثابت قدم بنانا تھا۔ علامہ اقبال نے اسلامی معاشرے میں وحدت پر کافی زور دیا ہے، کیونکہ جب تک کوئی قوم یا ملت متحد ہو کر رہتی ہے تب تک وہ عزت مند، جرت مند، محفوظ اور مستحکم ہے۔ قوم و ملت میں اگر انتشار و تفرقہ گھر کر جائے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر پاتی، نہ اپنے آئین اور میراث کی حفاظت کر سکتی ہے۔ منتشر اور متفرق قوموں کے نصیب میں تذلیل و تحقیر کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہی وہ اتحاد ہے جو مسلمانوں کو حقیقی حیات دے کر نیستی کے ظلمت قدوں سے نور اور روشنی کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلامی اتحاد جیسے وسیع تاریخی، اجتماعی اور سیاسی موضوع پر علامہ اقبال نے بہت سارے شعر لکھے۔ علامہ اقبال نے اپنی انداز فکر سے قوم و ملت کو بیدار کیا اور اپنی شاعری میں وحدت و اتحاد کا درس دیا۔ علامہ اقبال جیسے درد مند افراد کا ماننا ہے کہ اسلامی اتحاد کی ضرورت اس لیے ہے کہ اتحاد خدا کی ایسی مضبوط رسی ہے جس سے گمراہی اور تفرقے کی ذلت سے نجات ملتی ہے۔ علامہ اقبال کا ماننا ہے کہ اسلامی اتحاد کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت اور کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، تفرقہ ان کی شان و عظمت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلامی اتحاد کی ضرورت اس لیے ہے کہ تفرقہ ڈالنے والوں اور امت مسلمہ کو ٹولیوں سے بانٹنے والوں سے پیغمبر اسلام اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ وحدت امت کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن کی نظر میں اختلاف اور تفرقہ ایجاد کرنا مشرکوں اور غیر مسلمانوں کا منصوبہ ہے۔ وحدت امت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ تفرقہ و اختلاف خدا کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ وحدت امت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اختلافات سے باطل اور استعماری طاقتیں مسلمانوں کی تقدیر اور سرنوشت پر حاکم ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کے چنگل سے رہائی اور نجات کا راستہ صرف اسلامی اتحاد میں ہی مضمر ہے۔ وحدت امت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اختلافات کے سبب کتنی قومیں برباد ہو گئی ہیں اور آج بھی بہت سے اسلامی ممالک اور ملت اسلامیہ کے ہزاروں افراد استعماری اور استکباری طاقتوں کے ہاتھوں مظلوم اور بے قصور مارے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی باہمی وحدت و اتحاد نے دنیا بھر کے مفاد پرست اور سامراجی پیکر پر ہمیشہ گہری چوٹ لگائی ہے۔ اسلام دشمن سامراجی طاقتیں ہمیشہ مسلمانوں میں تفرقہ و اختلاف پیدا کرنے کے لیے کوشاں راہ کرتی ہیں، تاکہ یہ امت واحدہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ کر کمزور اور مغلوب الحال ہو جائے۔ اسلام و مسلمین کی سربلندی اور نجات سرخ روی اور سرفرازی کے لیے لازم ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنے اصل کی طرف پلٹ آئیں، پھر سے وحدت امت اور افضل امت کے لیے قیام کریں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے گا۔ آج اگر کوئی قوم یا ملت عروج حاصل کرنا چاہے، ترقی کرنا چاہے اور دنیا میں زندہ قوم کی طرح باقی رہنا چاہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر۔ اور علامہ نے کیا خوب فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ یہ وہ ملت تھی جس نے باطل کو صفحہ دہر سے مٹا دیا تھا، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا تھا، خدا کے گھر کو جبینوں سے بسایا تھا اور خدا کے آئین کو سینے سے لگایا تھا۔ تو خدا نے بھی وہ عظیم نعمتیں دیں، اور یہ قوم دنیا میں بہت کم مدت اور کم وسائل کے ساتھ بہت ساری کامیابیوں سے ہمکنار ہوئی، لیکن اب یہی قوم زوال اور پستی کی مشکلات اور سختیاں جھیل رہی ہے، اور ان سختیوں سے تنگ آ کر اقبال اس قوم کی زبان میں خدا سے شکوہ کرتے ہیں، اور خدا سے اس ضمیر کی صورت میں جواب ملتے ہیں، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو سامعین، آئیے چلتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے سنتے ہیں، جس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
یادوں کے جھروکے، سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 بہمن، 3 شعبان المعظم اور 2 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین شعبان المعظم سن چار ہجری قمری کو نواس رسول جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط اصغر اور سید الشہدا ہے. آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 6 برس اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں گزارے. آپ نے ایسے گھرانے میں تربیت حاصل کی جو عرفانی و اخلاقی فضائل و کمالات کا مرکز تھا. سن 50 ہجری قمری میں اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے مسلمانوں کی ہدایت اور امامت کی ذمہ داری سنبھالی. سن 61 ہجری قمری میں اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا. اسلامی جمہوریہ ایران میں 3 شعبان کو یوم پاسدار کا نام دیا گیا ہے کیونکہ ایران میں پاسداران انقلاب اسلامی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور استقامت و پائیداری کی پیروی کرتے ہوئے اسلام اور اسلامی انقلاب کی حفاظت اور ایران کی عرضی سالمیت کے تحفظ کے لیے شجاعت و بہادری کے نئے باب رقم کیے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں. تین شعبان المعظم سن 1319 ہجری قمری کو ایران کے عالم دین آیت اللہ حسین خادمی پیدا ہوئے. وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ گئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. آیت اللہ خادمی میدان سیاست میں بھی سرگرم عمل رہے. انہوں نے رضا خان کی اسلامی ثقافت و اقدار کے منافی پالیسیوں کے خلاف جدوجہد کی. انہوں نے ایران کی تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس کے علاوہ انہوں نے ایران میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تحریک میں حصہ لیا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے لیے بے پناہ کوششیں کی. انہوں نے رہبر سعادت یا دین محمد کے عنوان سے ایک کتاب بھی تحریر کی جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے. چودہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو جب ایران میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی واپسی پر ہر جگہ جشن منائے جا رہے تھے، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا کہ وہ جلد ہی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دینے والے ہیں. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس انٹرویو میں یہ بھی فرمایا کہ عبوری حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انتخابات کی راہ ہموار کرے اور آئین مرتب کر کے اسے ریفرنڈم کے لیے عوام کے سامنے پیش کرے. اسی کے ساتھ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر لوگوں کو زد و کوب کرنے کا سلسلہ حسب دستور جاری رہا تو وہ لوگوں کو جہاد کا حکم دے دیں گے. چودہ بہمن سن 1368 ہجری شمسی کو ایران کے فارسی زبان و ادب کے ممتاز ماہر ڈاکٹر سید حسن ناصری کا انتقال ہوا. وہ ایک علمی دورے پر افغانستان گئے ہوئے تھے کہ اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر سید حسن ناصری نے اپنی عمر فارسی زبان و ادب کی تدریس و ترویج کے لیے وقف کر رکھی تھی. انہوں نے اس موضوع پر نہایت اہم کتابیں تحریر کی ہیں. دو فروری سن 1914 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب شوکت تھانوی پیدا ہوئے. ان کا آبائی وطن ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں تھانہ بھوند تھا، اسی نسبت سے وہ تھانوی کہلاتے تھے۔ شوکت تھانوی نے ابتدائی تعلیم بھوپال میں حاصل کی، پھر وہ لکھنؤ چلے گئے جہاں شاعری، صحافت اور انشا پردازی کا شوق پیدا ہوا۔ انہی دنوں اخبار ہمدم میں ملازم ہوئے اور سید جالب کے زیر تربیت ادب و صحافت کو مشغلہ بنایا، پھر لکھنؤ کے متعدد اخبارات میں کام کیا۔ 1930 عیسوی میں ان کا افسانہ سودیشی ریل مہنامہ نیرنگ خیال کے سالنامے میں شائع ہوا، جس نے انہیں پورے ہندوستان میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس کا ترجمہ ہندوستان کی تمام زبانوں کے علاوہ انگریزی میں بھی شائع ہوا۔ 1938 میں وہ آل انڈیا ریڈیو سے ڈرامہ نگار اور صداکار کے طور پر وابستہ ہوئے، انہوں نے متعدد تصانیف یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ دو فروری سن 1882 عیسوی کو آئرلینڈ کے ایک ممتاز افسانہ نگار، ناول نگار اور شاعر جیمز جوئس پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسکول اور یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد دنیائے ادب میں قدم رکھا۔ جیمز جوئس سن 1912 عیسوی میں ہمیشہ کے لیے آئرلینڈ سے چلے گئے اور اٹلی، فرانس اور پھر جرمنی میں قیام کیا، لیکن انہوں نے اپنی نگارشات میں اپنے ملک کو فراموش نہیں کیا۔ ان کو کئی زبانوں پر عبور بھی حاصل تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے زمانے میں مصنف کی حیثیت سے مشہور نہیں ہوئے تھے، اس لیے ٹیوشن پڑھا کر اپنی مالی ضروریات پوری کرتے تھے۔ یو لیسیس ناول جیمز جوئس کا ادبی شاہکار شمار ہوتا ہے۔ زندگی کے آخر میں ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ 13 جنوری سن 1941 کو ان کا انتقال ہوا۔ اور 2 فروری سن 2016 عیسوی کو اردو کے ممتاز افسانہ نگار، ناول نگار اور تنقید نگار انتظار حسین کا انتقال ہوا۔ وہ 21 دسمبر سن 1925 عیسوی میں قصبہ ڈبائی، ضلع بلند شہر ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی اور میرٹھ کالج سے بی اے کیا۔ قیام پاکستان کے بعد انتظار حسین پاکستان چلے گئے اور لاہور میں زندگی بسر کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انتظار حسین صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ افسانہ نگاری اور ناول نگاری میں ان کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ مہاجرت سے متعلق ان کی تحریروں میں ایک خاص طرح کی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ انتظار حسین کا پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے 1953 میں شائع ہوا۔ روزنامہ مشرق میں ایک لمبے عرصے تک چھپنے والے ان کے کالم لاہور نامہ کو بہت شہرت ملی۔ انتظار حسین نے ریڈیو میں بھی کالم نگاری کی تھی۔ ان کی دو کتابوں بستی اور خالی پنجرے کا فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ انتظار حسین کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز ایوارڈ سے اور اکادمی ادبیات پاکستان نے پاکستان کے سب سے بڑے ادبی اعزاز کمال فن ادب انعام سے نوازا تھا۔ حکومت فرانس نے بھی ان کو آفیسر آف دی آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹرز ایوارڈ دیا تھا۔ انتظار حسین پاکستان کے پہلے ادیب تھے جن کا نام مین بیکر پرائز کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ اس سلسلے کے پروگراموں کو غور سے سن رہے ہوں گے اور مشکل الفاظ اور جملوں کو دہرانے کے ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک میں بھی درج کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا کہ محمد بلڈنگ نمبر 2 میں جانے کا خواہش مند ہے، لہذا وہ اور رامین مل کر ہاسٹل کے انچارج جناب داوری کے پاس جاتے ہیں۔ ہاسٹل کے انچارج کی رضامندی کے بعد محمد رامین کے کمرے میں آ جاتا ہے۔ اس کمرے میں ایک اور طالب علم بھی رہتا ہے، اس کا نام سعید ہے اور وہ میڈیکل کا طالب علم ہے۔ رامین محمد اور سعید کا آپس میں تعارف کراتا ہے۔ تو آئیے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
خوبم،
میں ٹھیک ہوں۔
این،
یہ۔
من،
میں۔
ہستم،
ہوں۔
خوشوقتم،
مجھے خوشی ہوئی۔
خوش آمدید،
خوش آمدید۔
در مورد شما با،
آپ کے بارے میں۔
با من،
مجھ سے یا میرے ساتھ۔
او،
وہ یا اس کا، یہ ملکیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ او۔
صحبت کرده،
گفتگو کی ہے۔
می آید،
آتا ہے یا آتی ہے۔
بے،
سے۔
بے اتاق،
کمرے میں۔
خیلی خوب است،
بہت اچھا ہے۔
تخت،
بیڈ۔
این تخت خالی است،
یہ بیڈ خالی ہے۔
کمد،
الماری۔
این کمد،
یہ الماری۔
خواہش میکنم۔
سامن، یہ ایک احترامی جملہ ہے جو شکریہ کی جگہ بولا جاتا ہے، البتہ اس کے معنی ایک اور بھی ہیں اور وہ یہ کہ کوئی بات نہیں۔
خیلی ممنون،
بہت شکریہ۔
خیلی،
بہت زیادہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سامعین، محمد اور رامین کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کمرہ دوسرے فلور پر ہے۔ رامین دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دونوں افراد کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ سعید کمرے میں موجود ہے۔ اب آئیے ان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، مل کر سنتے ہیں۔
سلام سعید۔
سعید، سلام۔
سلام، حال شما چطور است؟
سلام، آپ کا کیا حال ہے؟
خوبم، متشکرم۔ این آقا محمد است۔
میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ۔ یہ محمد ہے۔
سلام، حال شما خوب است؟
سلام، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟
سلام، متشکرم، من سعیدم۔
سلام، شکریہ، مجھے سعید کہتے ہیں۔
خوشبختم،
مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔
خوش آمدید، رامین در مورد شما با من صحبت کرده۔
خوش آمدید، رامین نے آپ کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی ہے۔
سعید، محمد از امروز به اتاق ما می آید، او دانشجوی ادبیات فارسی است۔
سعید، محمد آج سے ہمارے کمرے میں آ جائے گا، وہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے۔
خوب است، این تخت خالی است۔
بہت اچھا، یہ بیڈ خالی ہے۔
متشکرم. این تخت من است.
بہت شکریہ. کیا یہ میرا بیڈ ہے؟
بله، این تخت و این کمد شما است.
جی ہاں، یہ آپ کا بیڈ اور یہ آپ کی الماری ہے.
خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین.
بہت شکریہ سعید. بہت شکریہ رامین.
خواہش میکنم.
جی، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، یہ احترامی جملہ ہے جو شکریہ کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہے کوئی بات نہیں، یعنی شکریہ کے جواب میں یہ جملہ کہا جاتا ہے. سامعین، ایک بار پھر اس گفتگو کو سماعت فرمائیں. اس گفتگو میں تکلفانہ کلمات اور ترکیبیں موجود ہیں کہ جسے آپ اپنی گفتگو میں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. براہ کرم ان الفاظ کو توجہ سے سماعت فرمائیں.
سلام سعید.
سلام، حال شما چطور است؟
خوبم، متشکرم. این آقا محمد است.
سلام، حال شما خوب است؟
سلام، متشکرم. من سعیدم.
خوش وقتم.
خوش آمدید. رامین در مورد شما با من صحبت کرده.
سعید، محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
خوب است. این تخت خالی است.
متشکرم. این تخت من است؟
بله، این تخت و این کمد شماست.
خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین.
خواهش میکنم.
سامین، محمد اس تعارف کے بعد اپنی کتابیں، سوٹ کیس اور دیگر سامان لے کر نئے کمرے میں منتقل ہو جاتا ہے. اس نے اپنا کمرہ تبدیل کر لیا ہے کیونکہ پہلے والا کمرہ بہت تنگ تھا. ہمیں امید ہے کہ وہ اس نئے کمرے میں آرام و سکون سے رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، 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 اعتقاد.
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسین کا ایک دام ہے دے رہا
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں غزہ کے عوام کی فتح و کامیابی کو ایک محال کام کے ممکن ہو جانے کا مصداق قرار دیا ہے ایران کی دفاعی طاقت کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی تاکید دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا اور کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی فلسطین کی تحریک حماس کا اعلان غزہ کے شہدا کی تعداد 47,480 سے تجاوز کر گئی اور پاکستان کے ضلع کرم میں دیرپا امن کے لیے کوششیں جاری اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے
رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت اور امریکہ کے مقابلے میں غزہ کے عوام کی فتح و کامیابی کو ایک محال کام کے ممکن ہو جانے کا مصداق قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قرآن کریم کے 41ویں بین الاقوامی مقابلوں کے شرکا سے خطاب کے دوران اللہ پر توکل اور اعتماد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ غزہ کی جنگ کے آغاز میں اگر یہ کہا جاتا کہ غزہ جیسے چھوٹے سے علاقے کے عوام امریکہ جیسی سپر پاور سے جنگ کر رہے ہیں اور امریکہ کو شکست دیں گے تو کسی کو یقین نہیں آتا، لیکن یہ امر محال اللہ کی مشیت سے محقق اور ممکن ہو گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران اور پوری دنیا کی اقوام سے امریکہ اور سامراجی طاقتوں کی محاذ آرائی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران کے عوام اور دیگر اقوام میں فرق یہ ہے کہ ایرانی عوام میں یہ کہنے کی ہمت و جرأت ہے کہ امریکہ جارے جھوٹا مکار اور سامراجی سرشت کا حامل ہے، اسی لیے ایرانی عوام امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن دوسری قوموں میں ان حقائق کو بیان کرنے کی جرأت نہیں ہے اور امریکہ کی سامراجی پالیسیوں کا مقابلہ کرنے میں اپنا رول ادا نہیں کرتی، اسی لیے وہ کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچ پاتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی عوام نے پچھلے 46 برسوں کے دوران سامراجی طاقتوں کا صبر و حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس مقابلہ آرائی میں نہ صرف اسے کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ تمام میدانوں میں اس نے ترقی اور پیش رفت بھی کی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ایران کی دفاعی طاقت کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملک کی دفاعی ترقی کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی دفاعی طاقت کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزارت دفاع کے ایرو اسپیس انڈسٹریز کمپلیکس کے دورے کے دوران کہا ہے کہ حکومت ملک کی دفاعی صنعتوں کی ترقی کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ ایران کی فوجی پیش رفت کسی بھی غیر ملکی جارحیت کو روکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صدر پزشکیان نے وزارت دفاع کے ایرو اسپیس ڈویژن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مختلف دفاعی اور خلائی کامیابیوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہمارا دشمن ہم پر آزادانہ حملہ کرتا تھا، 8 سالہ جنگ کے دوران عراقی باسی حکومت کو ہماری زمین اور فضائی حدود تک بلا روک ٹوک رسائی حاصل تھی اور دشمن اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکتے تھے۔ آج ایران نے دفاعی شعبے میں جدید زمانے کے مطابق ترقی کی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ایران کی خود مختاری پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا ہے۔ صدر پزشکیان نے ایران کی فوجی طاقت کو دفاعی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن اب ماضی کی طرح ایران کو میزائل حملوں اور بمباری کا نشانہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ آج ہم یہاں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایران کی دفاعی طاقت کا مظہر ہے، جسے دوسروں پر جارحیت کے لیے نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس عزم کو دہرایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی دفاعی طاقت کو مزید مستحکم کرے گا۔ البتہ یہ کام کسی بھی قوم کو دھمکانے کے لیے نہیں بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہے تاکہ کوئی بھی ملک ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ ایران نے 1700 کلومیٹر تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اعتماد کی رونمائی کر دی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزارت دفاع کی جانب سے ہونے والی میزائلوں کی نمائش کا دورہ کیا۔ صدر مملکت کے دورے کے دوران 1700 کلومیٹر تک مار کرنے والے اعتماد بیلسٹک میزائل کی نقاب کشائی کی گئی۔ وزارت دفاع مسلح افواج کی نگرانی میں تیار ہونے والا جدید ترین بیلسٹک میزائل 16 میٹر لمبا اور 1.5 میٹر قطر کا حامل ہے۔ اعتماد میزائل ہدف کو نشانہ بنانے تک ہدایت کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پارس ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان علاقوں کے فلسطینیوں کی دربدری اور ان علاقوں کو مقبوضہ فلسطین میں شامل کیے جانے کی کسی بھی کوشش اور سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں غرب اردن کے علاقے جنین کے جنوب میں واقع قباطیہ میں صہیونی جارحیت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی کہ صہیونی جارحیت سے فلسطینیوں کے عزائم ہرگز متاثر نہیں ہوں گے اور صہیونی جارحیت کے مقابلے میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کے تمام علاقوں فلسطینیوں سے متعلق ہیں اور وہ فلسطین کا حصہ بنے رہیں گے اور ان علاقوں کو فلسطین سے جدا نہیں کیا جا سکے گا۔ تحریک حماس نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت کا سلسلہ بند کروائے جانے کا مطالبہ بھی کیا۔ قابل ذکر ہے کہ غرب اردن کے علاقے جنین کے جنوب میں واقع قباطیہ میں صہیونی جارحیت میں دو مزید فلسطینی عام شہری شہید ہوئے ہیں اور فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں ان شہادتوں پر مبارکباد اور تعزیت پیش کی ہے اور تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقوں میں استقامت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان علاقوں کے فلسطینیوں کی دربدری اور ان علاقوں کو مقبوضہ فلسطین میں شامل کیے جانے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ غزہ پٹی میں مزید 27 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں منتقل کیے گئے ہیں، جس کے بعد شہدائے غزہ کی کل تعداد 47,487 ہو گئی۔ صہیونی دہشت گردی کے باعث تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے شہیدوں کی تلاش بدستور جاری ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 27 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں پہنچائے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان میں سے 24 شہیدوں کے جنازے صہیونی حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے نکالے گئے۔ دو افراد زخموں کی شدت کے نتیجے میں شہید ہو گئے اور ایک فلسطینی صہیونی فوجیوں کی تازہ فائرنگ میں شہید ہوا ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت کے مطابق اسپتالوں میں پہنچائے جانے والے شہیدوں کے جنازوں کی تعداد کو ملا کر 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی جنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 47,487 اور زخمیوں کی تعداد 1,11,588 ہو گئی ہے۔ لبنان کے رکن پارلیمنٹ ابراہیم الموسوی نے اپنے ملک کے خلاف صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے لبنانی حکومت سے اس کا ٹھوس مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی حکومت نے بار بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ دو روز قبل بھی صہیونی ٹولے نے بمباری کر کے 2 لبنانیوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا تھا۔ خاص طور پر بقا کے علاقے میں صہیونی ٹولے کے اقدامات نے وہاں کے مقامی شہریوں کے تحفظ اور لبنان کی خود مختاری کے بارے میں صد خدشات کو جنم دیا ہے۔ اسی تناظر میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ لبنان کے نمائندے ابراہیم الموسوی نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور عالمی برادری سے سنجیدہ اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ صہیونی حکومت کے لبنان پر بار بار حملے، جنگ بندی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی صریح خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ ضلع کرم میں دیر پا امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ فریقین کے درمیان امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اسلام آباد میں جرگے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارلیمنٹرینز اور مشیران نے شرکت کی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں دیرپا امن کے قیام کے لیے فریقین کے درمیان اسلام آباد میں جرگہ منعقد ہوا، جس میں سوشل میڈیا پر ہر قسم کی منافرت پھیلانے اور شرنگیز تقاریر پوسٹ کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور سخت ترین سزا کی تجویز سامنے آئی ہے۔ جرگہ ماہدین نے ضلع کرم ٹل اور پارا چنار روڈ کو آمد و رفت کے لیے محفوظ بنانے اور سوشل میڈیا پر جاری مذہبی منافرت ختم کرنے کو زور دیا ہے۔ فریقین کی جانب سے مستقبل میں ایسے جرگوں کے انعقاد اور جنگ بندی کے لیے 14 نکات پر مشتمل لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ عمادین کا کہنا تھا کہ علاقے میں دیرپا امن وقت کی اہم ضرورت ہے، آئندہ جرگہ پیر کو پشاور میں منعقد ہوگا۔ کرم میں جاری کشیدگی کے باعث گزشتہ 4 ماہ سے آمد و رفت کے راستے بند ہیں، جس سے 5 لاکھ سے زائد افراد محصور ہو چکے ہیں۔ سماجی رہنما یوسف لالا کے مطابق خوراک اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث اب تک 220 بچوں سمیت 460 مریضوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جمعے کو اسسٹنٹ کمشنر سعید منان پر فائرنگ کرنے والے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ مزید افراد کی گرفتاری کے لیے کاروائی جاری ہے۔ یاد رہے کہ 21 نومبر سن 2024 کو لوئر کرم کے علاقے باغان میں ایک قافلے پر حملے میں 50 سے زائد افراد کے شہید ہونے کے بعد ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 130 مزید جانیں چلی گئی تھیں۔ اگرچہ 1 جنوری کو متحارب قبائل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، تاہم اس ماہ ایک سرکاری قافلے اور امدادی قافلے پر حملوں نے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ شام کے صوبے حما میں مسلح دہشت گردوں کے حملے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پارس ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق مغربی شام کے صوبے حما کے السلمیہ علاقے کے تلزہب قصبے پر دہشت گرد گروہ کے حملے میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ انسانی حقوق کے نگراں شامی ادارے نے بھی شمالی دمشق میں شامی سائنسداں حسن ابراہیم کے قتل کی خبر دی ہے۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے اعلان کیا ہے کہ شامی سائنسداں کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ اس مرکز نے اعلان کیا ہے کہ حسن ابراہیم کو 5 روز قبل سائنٹیفک ریسرچ سینٹر سے ان کے کام کی جگہ سے اغوا کیا گیا تھا۔ شام میں مسلح گروہ نے 27 نومبر 2024 کی صبح سے شام کے سابق صدر بشار اسد کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے حلب کے شمال مغرب، مغرب اور جنوب مغربی علاقوں میں اپنا آپریشن شروع کیا، اور آخر کار 11 دن کے بعد انہوں نے شام کے دارالحکومت دمشق پر اپنے کنٹرول کا اعلان کیا اور بشار اسد کے ملک سے نکل جانے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے بعد سے شام بدستور بدامنی اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور اوچا نے اعلان کیا ہے کہ 2025 میں افغانستان میں تقریباً 2.3 کروڑ افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہوگی۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور اوچا نے ایک رپورٹ میں اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہ 2025 میں افغانستان میں تقریباً 2.3 کروڑ افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہوگی کہا کہ 39% خاندانوں کو پانی کے ذرائع خشک ہونے کی وجہ سے پانی کی قلت کا سامنا ہے، اور 23% افغان آبادی اب بھی غیر صحت بخش پانی کے ذرائع استعمال کرتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 28% افغان عوام صحت عامہ کی خراب حالت میں ہیں، جس کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اوچا نے زور دیا کہ اس نازک صورتحال میں فوری اقدام کی ضرورت ہے، اس نے انسانی امداد کو ضروری بنا دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، ہم قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علمدار کربلا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، ہے آج تک وہاں قائم تیرا بھرم غازی۔ پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے، نہیں یہ بات کسی چیز سے بھی کم غازی، نہیں یہ بات کسی چیز سے بھی کم غازی۔ پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، یہ خاصیت ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیرے علم کے پھریرے کا یہ کرم غازی، تیرے علم کے پھریرے کا یہ کرم غازی۔ پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، ردائے زینب کلثوم کی بقا کے لیے، علی کے گھر میں ہوا ہے تیرا جنم غازی، علی کے گھر میں ہوا ہے تیرا جنم غازی۔ پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، وہاں دعائیں جو مانگیں وہ رد نہیں ہوتی، ہے معجزات کا مرکز تیرا حرم غازی، ہے معجزات کا مرکز تیرا حرم غازی۔ پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی۔
تامین، قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے معروف القاب قمر بنی ہاشم، علمدار کربلا، غازی اور باب الحوائج ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے القاب ہیں جو آپ کی عظیم المرتبہ شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے واقعہ عاشورہ میں ایسا بے مثال کارنامہ انجام دیا کہ حق شناسی اور وفا شعاری میں پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ انہوں نے اپنے ایثار و فداکاری اور غیر معمولی وفا کے ذریعے امام وقت سے اپنے عشق و عقیدت کا اس طرح سے اظہار کیا جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ آپ نے اپنے اس کردار سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ سخت سے سخت حالات میں بھی امامت و ولایت کی پیروی سب سے اولین ترجیح ہے۔
سامعین، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام میدان کربلا میں لشکر حسینی کے عظیم علمبردار، شجاعت کے منادی اور سپاہ اخلاص و شہادت کے سردار تھے۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے واقعہ کربلا میں دین اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے جو بے مثال کارنامہ انجام دیا وہ تاریخ کے دامن میں سنہری حروف میں درج ہے۔ آپ نے واقعہ کربلا سے پہلے بھی اپنے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ مختلف جنگوں میں کفر و نفاق کا مقابلہ کیا اور اسلام کی پاسداری کی۔
حضرت کو ولادت بسعادت مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی بہت بہت مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ ایک مطلب اور چند شعر ملاحظہ فرمایا۔
جب ترائی میں قدم آ کر رکھا پاس نے، جب ترائی میں قدم آ کر رکھا عباس نے، فوج میں چل مچا دی با خدا عباس نے، فوج میں ہل چل مچا دی با خدا عباس نے، آسمان کی وسعتیں سب زیر دامن آ گئی، آسمان کی وسعتیں سب زیر پر ڈالی جو حیدر کی قبا عباس نے، دوش پر ڈالی جو حیدر کی قبا عباس نے، اپنے چلوں کو بنا کر آئینہ عباس نے، اپنے چلوں کو بنا کر پانی میں تصویر وفا عباس نے، ڈھال دی پانی میں تصویر وفا عباس نے، فاتح خیبر ذرا دریا پہ آ کر دیکھیے، فاتح خیبر ذرا دریا کر دیکھیے، ایک نیزے پر اٹھا لی القمہ عباس نے، ایک نیزے پر اٹھا لی القمہ عباس نے، بخش تھی اللہ نے بابا کو ان کے ذوالفقار، بخش تھی اللہ نے بابا کو ان کے ذوالفقار، کر دیا ہاتھوں کو دے کر حق ادا عباس نے کر دیا, ہاتھوں کو دے کر حق ادا عباس نے کر دیا تعمیر پانی پر وفاؤں کا محل, کر دیا تعمیر پانی پر وفاؤں کا محل, دشت میں رکھ دی نئے فن کی بنا عباس نے, دشت میں رکھ دی نئے فن کی بنا عباس نے, ہاتھ کٹوا کر پیپے دین خدا عباس نے, ہاتھ کٹوا کر پائے دین خدا عباس نے, دے دیا دنیا کو دستور وفا عباس نے, کربلا میں دی کی خاطر خون اطہر سونپ کر, کربلا میں دی کی خاطر خون اطہر سونپ کر دیا ہے خاک کو خاک شفا عباس نے, کر دیا ہے خاک کو خاک شفا عباس نے.
سامعین, قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے, جبکہ والدہ گرامی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ام البنین کے لقب سے معروف تھی. آپ نے چار معصوم ہستیوں کا زمانہ درک کیا ہے, امیر المومنین امام حسن, امام حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام. آپ کا نام مبارک عباس خود امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے نام پر رکھا. آپ کے القاب میں قمر بنی ہاشم, باب الحوائج, سقا, علمدار کربلا اور عبد صابر زیادہ معروف ہیں. امیر المومنین علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں, میرے فرزند عباس نے اس طریقے سے مجھ سے علم و دانش حاصل کیا جس طرح پرندے کا ایک بچہ اپنی ماں سے دانہ پانی حاصل کرتا ہے. لقب باب الحوائج آپ کو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت ملا جب آپ کریم اہل بیت کے عطا کردہ تحائف, ہدایا اور اشیاء کو مستحق افراد کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے تھے. آپ کی ذات گرامی کی نمایاں ترین صفت اپنے امام کا مطیع محض ہونا ہے, چاہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا دور ہو یا اس کے بعد آپ کی شہادت کے موقع پر پیش آنے والے دردناک واقعات ہوں, سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ ہو یا پھر روزے عاشور پیش آنے والے واقعات, آپ سراپا اطاعت تھے.
سامعین, آپ کی ذات والا صفات حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اسی مقام کی حامل تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شخصیت کی حامل تھی. حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں آپ بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے, اس طرح کہ آپ حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے, بے نفسی انتا, یعنی میری جان تم پر قربان. اور آپ کی شہادت کے بعد فرمایا, اے میرے بھائی اب میری کمر ٹوٹ گئی. آپ ایسے امام زادے ہیں جن کے لیے معصومین علیہ السلام کی جانب سے تقریباً 11 زیارت نامے وارد ہوئے ہیں, جن میں سب سے زیادہ معروف وہ زیارت نامہ ہے جو فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے وارد ہوا ہے.
علم دار کربلا کون ہے, علم دار کربلا کون ہے, دار کرب و بلا کون ہے؟ علم دار کرب و بلا کون ہے؟
بتاؤ وفا کہاں خدا کون ہے؟
علم دار کرب و بلا کون ہے؟ علم دار کرب و بلا کون ہے؟
فوج یزیدی میں ایک کھلبلی ہے، فوج یزیدی میں ایک کھلبلی، یہ مانند شیر خدا کون ہے؟
علم دار کرب و بلا کون ہے؟ علم دار کرب و بلا کون ہے؟
ہے جس کے علم کی غوا میں شفا، ہے جس کے علم کی غوا میں شفا، کہو تو وہ معجز نما کون ہے؟
علم دار کرب و بلا کون ہے؟ علم دار کرب و بلا کون ہے؟
محمد کے بستر پہ ایک رات میں، محمد کے بستر پہ ایک رات میں، خریدے جو رب کی رضا کون ہے؟
علم دار کرب و بلا کون ہے؟ علم دار کرب و بلا کون ہے؟
یہ پوچھو نبی سے کہ قوسین پر، یہ پوچھو نبی سے کہ قوسین پر، حجاب خدا میں ملا کون ہے؟
علم دار کرب و بلا کون ہے؟ علم دار کرب و بلا کون ہے؟
سامعین، محرم الحرام 61 ہجری قمری کی شام یا شب عاشور کو میدان کربلا میں جب لشکر یزید کی جانب سے اعلان جنگ ہوا تو حضرت عباس علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی تو شمر نے خاندانی تعلق کی بنیاد پر امان دینے کی پیشکش کی، جس پر آپ نے فرمایا خدا تجھ پر اور تیرے امان نامے پر لعنت کرے، تو ہمیں تو امان دے رہا ہے مگر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے لیے کوئی امان نہیں، کیا ہم ملعون کی اطاعت کریں؟ شمر غصے میں واپس چلا گیا۔ حضرت مولا عباس علمدار کی اطاعت امام اور وفا رہتی دنیا تک اہل وفا کے لیے استعارہ بن چکی ہے۔ نوجوان انہیں اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ اگر مختلف زیارت ناموں کا جائزہ لیں تو حضرت غازی عباس علمدار کے زیارت نامے میں مطیع یا اطاعت گزار کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔
سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے چچا عباس ابن علی اعلی بصیرت اور پختہ ایمان کے حامل تھے، جنہوں نے امام علی مقام کی رکاب میں جہاد کیا اور امتحان میں سرخرو ہوئے۔ آپ نے سن 61 ہجری میں فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ میدان کربلا میں 10 محرم کو شہادت پائی۔ وقت شہادت آپ کی عمر مبارک 34 سال بتائی جاتی ہے۔
اللہ 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 الل سنا کے لیے تمام ہم سداوار ہے خدا کے لیے عطا کے سامنے یا رب عطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے اللہ کیوں کیا ابن حیدر میں جام فنا کیوں کیا ابن حیدر میں جام فنا حال کھچوائی قبرے
سامعین، حضرت غازی عباس ابن علی ابن ابی طالب، ابوالفضل العباس اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ حضرت امام علی علیہ السلام کے پانچویں بیٹے ہیں۔ کربلا میں میرے کاروا تھے۔ دنیا بھر کی طرح بر صغیر پاک و ہند میں آپ کی ذات سے خاص انسیت، عقیدت، عشق اور مودت پائی جاتی ہے۔ شیعہ اور سنی مسالک کے افراد اپنے گھروں کی چھت پر ان کے نام کا علم لگاتے ہیں۔ کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ علم کی نظر مانتا ہے۔ کسی شخص کو کربلا والوں کی یاد سے دل کو تازہ کرنا ہو تو وہ علم کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، راہ چلتے کسی بستی میں، سڑک کے دوسری جانب یا گلی میں کسی گھر پر علم نظر آ جائے تو زیر لب دل و جان سے آواز آتی ہے، یا عباس علمدار۔
گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں۔
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں،
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں۔
یہ علم نور ہے، خوشبو ہے، وفاداری ہے، اس پہ لکھی ہوئی تاریخ علمداری ہے، اس لیے ہم اسے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں۔
حمزہ و جعفر و حیدر کی نشانی یہ علم آج تک کہتا ہے خیبر کی کہانی یہ علم، بھاگنے والوں کا ہم اس سے پتہ لیتے ہیں۔
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں، گھر
سامعین، حضرت عباس علیہ السلام سے توسل عقیدت صرف اہل تشیعی نہیں بلکہ اہل سنت، مسیحی، کلیمی اور ارمنی بھی بعض کرامات بیان کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی آپ سے متوسل ہوتے ہیں۔ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیق الحسین کا ذکر حضرت عباس علیہ السلام سے متوسل ہونے کے لیے مشہور ذکر ہے۔ نیاز میں خصوصی نیاز غازی عباس کے نام کی نیاز اب بھی معروف ہے۔
سامعین، پروگرام کے آخر میں ہم ایک بار پھر قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علمداری کربلا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
میں ہوں عباس علی، 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 یہ ہے فضیلت میری، میں ہوں عباس علی، یہ ہے فضیلت میری۔
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی۔
باپ کو دیکھا نہ ماں کو نہ کسی کو دیکھا، آنکھ کھولی تو حسین ابن علی کو دیکھا، اس لیے فرض ہے نبیوں پہ زیارت میری۔ بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی۔
مجھ پہ مخدومن رکھی ہے کریمی کی نظر، ان کے حسنین سے دو بھائی تھے موجود مگر، پھر بھی بھائی کا زینب نے یہ قسمت میری۔
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی۔
کچھ بھی ہو جائے کبھی ٹل نہیں سکتی میری بات، حشر تک اب ہے میرے قبضہ قدرت میں فرات، وہی ہوتا ہے جو کہتی ہے طبیعت میری۔
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی۔
اپنے جذبات کا احساس لکھا ہے میں نے، سینہ آب پہ خود پیاس لکھا ہے میں نے، دیکھ لو دست بریدہ سے کتابت میری۔
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی۔
مرضی ثانی زہرا سے مجھے مطلب ہے، میرا من سب ہے علمدار فضیلت کب ہے، ابن زہرا کی غلامی ہے فضیلت میری۔
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی۔ خود
میں شبیر کی پابند ہے میری تلوار، لڑنا صفین میں جرت کا میری تھا اظہار، کربلا میں تھا نہ لڑنا ہی شجاعت میری، بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی،
کچھ بھی ہو جائے یہ پرچم نہیں گرنے دینا، جب اٹھاتا ہے صدا ہے تیرے ہاتھ میں اس وقت امانت میری،
میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی،
ایک لقب باب حسین ہے میرا اب تک مشہور، یعنی رب کو ہے یہی میر تکلم منظور، شہ سے ملنا ہے جسے لے وہ اجازت میری،
میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی،